بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکہ پارٹ نمبر 9 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtuba.org www.qurtaba.org. آخری مارکہ باب نمبر 6 تلاش. پیارے لال نے اپنے ساتھی کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ دونوں گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ندی کے پار پہنچ گئے. تم کہاں سے آئے ہو؟ پیارے لال نے اجنبی سے سوال کیا. مہاراج میں بہت دور سے آیا ہوں. بھگت رام نے کہا. تمہارا گھوڑا بہت تھکا ہوا ہے؟ اجنبی نے جواب دیا. یہ گھوڑا میرا نہیں، مجھے راستے میں ملا ہے. یہ گر پڑا تھا اور اس کا سوار اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا. میں نے سوچا رات کے وقت اسے درندے مار ڈالیں گے، اس لیے بڑی مشکل سے ساتھ لے آیا ہوں. ابھی مجھے 2 کوس اور آگے جانا ہے. پیارے لال نے پوچھا، تمہیں یہ گھوڑا یہاں سے کتنی دور ملا تھا؟ مہاراج، یہاں سے کوئی 8 کوس دور ایک پہاڑی ہے. میں اس پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا کہ مجھے نیچے سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا. اس کا گھوڑا چلتے چلتے اچانک گر پڑا. سوار نے اسے اٹھایا، لیکن جب وہ دوبارہ سوار ہوا تو گھوڑے میں چلنے کی ہمت نہ تھی. سوار مجبوراً اتر کر پیدل چل پڑا. میں نے اسے آواز دی کہ اپنا گھوڑا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا. پیارے لال نے سوال کیا، تم اس سوار کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ ہاں، وہ ایک خوبصورت جوان تھا، سفید رنگ، مجھ سے ذرا لمبا قد، چوڑا سینہ. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی سے لڑ کر آیا ہے یا لڑنے جا رہا ہے. اس کی پگڑی کا رنگ شاید گلابی تھا. تم نے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دیکھا ہے؟ نہیں. تم نے اسے کس وقت دیکھا تھا؟ دوپہر سے کچھ دیر بعد. تم نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اپنے راستے میں کسی جگہ ایسے آدمیوں کی ٹولی تو نہیں دیکھی جنہوں نے اپنے منہ پر ڈھاٹے باندھ رکھے ہوں؟ نہیں. بھگت رام نے کہا، تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم خود اس کے ساتھ نہیں تھے؟ اجنبی سوال کے جواب میں پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا. پیارے لال نے گرج کر کہا، دیکھو، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو بتاؤ رنبیر کہاں ہے. رنبیر کون؟ اجنبی نے اور زیادہ بدحواس ہو کر کہا. پیارے لال نے پھر پوچھا، رات کے وقت تم اس کے ساتھ تھے، تم نے اپنے منہ پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا، اور اب تم ہمیں دھوکہ دے کر کسی اور طرف بھیجنا چاہتے ہو تاکہ وہ بچ کر نکل جائے. لیکن یاد رکھو، اگر وہ صحیح سلامت نکل گیا تو ہم تمہیں زندہ جلا ڈالیں گے. اجنبی اب یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ دو پاگل آدمیوں کے درمیان کھڑا ہے، اور بولنا شاید اس کے لیے سود مند ثابت نہ ہو. لیکن جب پیارے لال اور بھگت رام نیچے اتر کر رسے سے اس کے ہاتھ باندھنے لگے تو وہ بلبلا اٹھا. بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تم سے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی. میں اپنے سسرال سے واپس آ رہا ہوں. میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلنے کے لیے تیار ہوں. اس گاؤں کے لوگ گواہی دیں گے کہ میں صبح کے وقت وہاں سے روانہ ہوا تھا. میں نے صرف اس گھوڑے پر ترس کھانے کی غلطی کی ہے. مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو. اگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو میں خوشی سے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. مجھے باندھنے کی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے اس کی چیخ پکار کی پروانہ کی اور اس کے ہاتھ باندھ دیے. پھر بھگت رام اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پیارے لال نے اجنبی کو سہارا دے کر اس کے پیچھے بٹھا دیا. 4. جنگل کا محاصرہ کرنے والے آدمیوں کی تعداد میں ہر آن اضافہ ہو رہا تھا. قرب و جوار کی بستیوں کے سردار اور زمیندار جے کرشن کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے. جے کرشن اپنے محل کی حفاظت کے انتظامات سے فارغ ہو کر واپس آ چکا تھا. بعض سرداروں کی رائے تھی کہ وہ فوراً جنگل میں چھپے ہوئے آدمیوں کی تلاش شروع کر دیں، لیکن جے کرشن دریا کے پار رہنے والے سرداروں اور ان کے آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا. وہ چند باثر زمینداروں اور سرداروں کے ساتھ جنگل کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیہاتی آدمیوں کو یہ تلقین کر رہا تھا کہ وہ ہوشیار رہیں. اچانک پیارے لال اور بھگت رام کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے گھوڑا روکا اور چلا کر بولا، تم کہاں گئے تھے؟ پیارے لال نے اپنے گھوڑے سے کود کر قیدی کو جلدی سے بھگت رام کے گھوڑے سے نیچے گھسیٹا اور جے کرشن کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، مہاراج، ہم نے ان کا ایک ساتھی پکڑ لیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں ان کا ساتھی نہیں ہوں. تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ جے کرشن نے سوال کیا. مہاراج، یہ ہمیں ندی کے کنارے ملا تھا. جے کرشن چلا اٹھا، میں نے تمہیں ہدایت کی تھی کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا. بھگت رام نے آگے بڑھ کر کہا، مہاراج، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہو تو ہمیں آپ بعد میں بھی سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ رنبیر اسے 8-9 کوس دور ملا ہے. ممکن ہے یہ جھوٹ کہتا ہو، لیکن اگر سچ کہتا ہے تو رنبیر کا پیچھا کرنا ضروری ہے. پیارے لال نے کہا، مہاراج، ہم اسے آپ کے پاس اس لیے لے آئے ہیں کہ آپ اسے سچ بولنے پر مجبور کر سکیں گے. جے کرشن نے کہا، تم خاموش رہو، بھگت رام کو بات کرنے دو. بھگت رام نے مختصراً اپنی سرگزشت سنا دی تو جے کرشن نے قیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بتاؤ رمبیر اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ اگر تم سچ کہو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ میں تمہیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے زندہ جلا دوں گا۔ قیدی نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، مہاراج میں یہ نہیں جانتا کہ رمبیر کون ہے۔ قیدی اپنی سرگزشت سنا رہا تھا کہ چند اور سوار وہاں جمع ہو گئے، ان میں چند ایسے سردار اور زمیندار بھی تھے جو آس پاس کے دیہات سے جے کرشن کی مدد کے لیے آئے تھے۔ ایک سردار نے قیدی کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنا گھوڑا بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارے گاؤں کا آدمی ہے۔ جے کرشن نے پیارے لال اور بھگت رام کی طرف دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ بھگت رام بولا، مہاراج ہم ایک بے گناہ کو سزا دلانے کی نیت سے آپ کے پاس نہیں لائے، لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد آپ یہ ضرور مان لیں کہ رمبیر دور جا چکا ہے اور اب کسی تاخیر کے بغیر اس کا تعقب کرنا چاہیے۔ قیدی سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جے کرشن اور اس کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا، چند سوار رمبیر کا پیچھا کریں اور باقی جنگل میں داخل ہو کر اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دیں۔ پیارے لال اور بھگت رام کے ہمراہ 10 سوار مغرب کی طرف روانہ ہو گئے اور وہی شخص جسے وہ پکڑ کر لائے تھے ان کی رہنمائی کر رہا تھا اور بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش میں اس گھوڑے کو ہاتھ نہ لگاتا۔ 5 سردار پورن چند ایک عافیت پسند آدمی تھا۔ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر میں بیٹھا اپنے پالتو طوطے سے دل بہلا رہا تھا تو نوکر نے اسے آ کر کہا کہ ایک مہمان آیا ہے اور وہ آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ پورن چند اپنے دل پر جبر کر کے اٹھا اور مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ اسے پریشان کرنے کے لیے نوکر کا یہی کہہ دینا کافی تھا کہ اسے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ اس نے رمبیر کو دیکھتے ہی سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ رمبیر نے جواب دیا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں سردار موہن چند کا بیٹا ہوں۔ پورن چند یہ سنتے ہی رمبیر کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے بولا، اوہو میں تمہیں پہچان نہیں سکا، تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ گزشتہ 8 پہر کے واقعات نے رمبیر کو کافی محتاط بنا دیا تھا۔ بوڑھے سردار کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر اس نے ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں نندنا سے آیا ہوں، آپ کے گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ آپ کو دیکھتا جاؤں۔ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن سردار نے فکرہ پورا کرنے کی بجائے پھر اپنی نگاہیں رمبیر کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ رمبیر نے کہا، معاف کیجئے میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی ہے، لیکن یہاں سے تھوڑی دور میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا تھا، اب مجھے ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے۔ سردار نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، گھوڑا تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہارا اپنے گاؤں جانا ٹھیک نہیں، میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں رات کے وقت سفر کرنے کی بجائے پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جاؤں، ویسے بھی ایک طویل سفر کے بعد میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ پورن چند بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رمبیر کا بھوک اور تھکاوٹ سے مرجھائے ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور نوکروں کو فوراً کھانا لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد رمبیر اپنے میزبان کے رہائشی مکان کے ایک کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا اور پورن چند بالا خانے کے ایک کمرے میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، بھگوان کا شکر ہے کہ میرے نوکروں میں سے کسی نے اسے نہیں پہچانا، ورنہ جے کرشن بہت ذلیل آدمی ہے، اگر اسے پتا چل جائے کہ موہن چند کا لڑکا میرے ہاں ٹھہرا تھا تو وہ عمر بھر کے لیے میرا دشمن بن جائے گا۔ اب مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ میں صبح اسے کیسے بتاؤں گا کہ تمہارا گھر برباد ہو چکا ہے۔ کھانا کھاتے وقت میں نے کئی بار ارادہ کیا لیکن اس کی صورت دیکھ کر مجھے حوصلہ نہ ہوا۔ مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ تمام حالات جاننے کے بعد بھی شاید اپنے گاؤں جانے سے باز نہ آئے، کاش میں اس کی مدد کر سکتا، لیکن جے کرشن جیسے آدمی کے ساتھ دشمنی مول لینا پہاڑ سے ٹکرانے کے مترادف ہے۔ بیوی نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گی کہ وہ چپکے سے کسی طرف نکل جائے۔ الگ صبح سردار پورن چند اور اس کی بیوی رمبیر کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ سردار کی بیوی نے کہا، آپ اس کے لیے گھوڑا تیار کرا دیں، میں اسے جگا کر سمجھاتی ہوں۔ پورن چند نیچے اتر کر ایک کھلے صحن میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے آگے بڑھ کر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، مہاراج رات کے وقت جب آپ سو رہے تھے تو ایک سوار یہاں آیا تھا اور اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ وہ مہمان جو تمہارے سردار کے پاس ٹھہرا ہوا ہے کون ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا، پھر وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا لیکن میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے دراصل اسی آدمی سے کام ہے جو یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ وہ مہمان خانے کی بجائے گھر کے اندر ٹھہرا ہوا ہے اور میں اس وقت وہاں نہیں جا سکتا، تم رات ہمارے پاس بسر کرو، صبح اس سے مل لینا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے بہت دور جانا ہے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے پھاٹک سے جھانک کر باہر دیکھا، تھوڑی دور دو اور سوار کھڑے تھے، وہ کچھ دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے پھر ایک طرف نکل گئے۔ مجھے ان پر شک ہوا اور میں نے تمام نوکروں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کرنے کے بعد گاؤں کا چکر لگایا اور گاؤں والوں کو بھی یہ ہدایت کی کہ وہ رات کے وقت ہوشیار رہیں۔ گاؤں کے چند آدمیوں نے مجھے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے تین سوار ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے اس گاؤں میں کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا، تم نے بہت برا کیا، مجھے فوراً خبر کر دینی چاہیے تھی۔ اب جلد استبل سے ایک گھوڑا لے آؤ۔
یہ کہہ کر پورن چند بھاگتا ہوا رنبیر کے کمرے میں پہنچا اور ہانپتے ہوئے کہا، رنبیر تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، رات کے وقت چند سوار تمہاری تلاش میں آئے تھے، تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں؟ سردار کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، رنبیر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، ممکن ہے کہ جے کرشن کے آدمی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہوں، لیکن اب رنبیر کی جان بچانا ہمارا فرض ہے۔ پورن چند نے رنبیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم اپنے گاؤں گئے تھے؟ ہاں، میں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ جے کرشن کے آدمی میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ اگر تم جے کرشن کے ہاتھ سے بچ کر نکل آئے ہو تو یقین رکھو کہ اب تک اس کے آدمی اس گاؤں کو محاصرے میں لے چکے ہوں گے، اگر تم آتے ہی مجھے تمام واقعات بتا دیتے تو میں نے اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوسوں دور پہنچا دیا ہوتا۔ اب میرے ساتھ آؤ۔ چھ، رنبیر کچھ کہے بغیر سردار کے پیچھے چل دیا۔ استبل کے سامنے نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا، رنبیر نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اپنے میزبان سے کہا، میں عمر بھر آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکوں گا، میں ایک راجپوت کا فرض ادا کر رہا ہوں، بھگوان کے لیے اب جاؤ، یہ باتوں کا وقت نہیں، اگر راستے میں کوئی تمہارا پیچھا کرے تو تم جنوب مشرق کی طرف جنگل میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ رنبیر نے گھوڑے کی رگات پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ گاؤں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ ایک آدمی پھاٹک کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، مہاراج مسلح سواروں کی ایک ٹولی محل کے گرد جمع ہو رہی ہے، چند آدمی پھاٹک پر کھڑے ہیں اور وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نے دروازہ نہیں کھولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ محل پر دھاوا بولنے والے ہیں، شاید وہ آ گئے ہیں، پورن چند نے بدحواس ہو کر کہا۔ رنبیر نے کسی توقف کے بغیر نیام سے تلوار نکالتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی اسے اپنے بائیں ہاتھ ایک گلی میں چند سوار دکھائی دیے، اس نے گھوڑے کو دائیں ہاتھ کی تنگ گلی کی طرف موڑ لیا، سوار شور مچاتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور ایک موڑ سے آگے دو تنگ گلیاں نکلتی تھیں، رنبیر کو ایک گلی میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی تو وہ فوراً دوسری گلی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس گلی سے نکل کر ایک کھلی جگہ پہنچا تو سامنے تین سوار کمانوں میں تیر چڑھائے کھڑے تھے، اس نے زین کے ساتھ لپٹ کر تیروں کی زد سے بچنے کی کوشش کی، دو تیر اس کے اوپر سے نکل گئے اور ایک تیر اس کے کندھے کے قریب بازو کی جلد چھیدتا ہوا گزر گیا۔ کران کی آن میں ایک سوار اس کی زد میں آ گیا، رنبیر نے تلوار کے ایک ہی وار سے اسے گھوڑے سے نیچے لٹکا دیا، اس کے دو ساتھی ابھی تلواریں سوت رہے تھے کہ رنبیر آگے نکل گیا۔ پھر گلی اور گاؤں کے مختلف کونوں سے کوئی 30 سوار اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ قریباً 2 کوس فاصلہ طے کرنے کے بعد رنبیر کا گھوڑا تعاقب کرنے والوں سے کافی دور نکل گیا تھا۔ کوئی 8 کوس اور طے کرنے کے بعد اسے دائیں اور بائیں سے 2 چھوٹی چھوٹی بستیاں دکھائی دیں۔ سامنے ایک وسیع جنگل تھا اور یہی جگہ اس کی آخری امید تھی۔ وہ ایک بستی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک 8 سواروں کی ایک ٹولی نمودار ہوئی۔ رنبیر نے پگ ڈنڈی چھوڑ کر ایک طرف نکلنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جلدی سے اس کا راستہ روک لیا۔ اب رنبیر کے لیے کھلے میدان میں ان سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا، چنانچہ وہ دوبارہ گاؤں کی طرف مڑا اور ایک گھنے باغ میں سے ہوتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ سواروں کی نئی ٹولی ابھی تک اس کے پیچھے تھی اور دائیں اور بائیں طرف سے اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنگل کا وہ حصہ جہاں گھنے درخت اور جھاڑیاں رنبیر کو اپنی پناہ میں لے سکتی تھیں ابھی کچھ دور تھا۔ 2 سوار رنبیر کے دائیں ہاتھ سے چکر لگاتے ہوئے اس سے آگے نکل گئے اور انہوں نے اچانک مڑ کر اس پر حملہ کر دیا۔ رنبیر نے ایک سوار کو مار گرایا اور دوسرا خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اتنی دیر میں باقی 7 سوار اس کے گرد گھیرا ڈال کر ایک دوسرے کو پہل کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ایک سوار نے کہا، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، تلوار پھینک دو، تم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو مجھے تلوار پھینکتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے رنبیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک طرف حملہ کر دیا۔ اس کی زد میں آنے والا سوار اپنا گھوڑا بھگا کر ایک طرف ہٹ گیا اور رنبیر چند گز آگے نکل گیا۔ سوار ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے پھر اس کا تعاقب کرنے لگے۔ ایک سوار نے رنبیر کے قریب پہنچ کر پہلو سے نیزہ مارنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کسی جھاڑی کی اور سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور سوار کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کے بعد دیگرے چند اور تیر آئے اور 3 اور سوار گھائل ہو گئے۔ باقی سواروں نے اپنے گھوڑوں کی باغیں موڑ لیں اور چیختے چلاتے جنگل سے باہر نکل گئے۔ اتنی دیر میں جے کرشن کا باقی لشکر جنگل کے قریب پہنچ چکا تھا اور پیارے لال اس لشکر کے سالار کی حیثیت سے یہ خبر سن رہا تھا کہ دشمن تنہا نہیں، اس جنگل کے ہر درخت کے پیچھے اس کے تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ رنبیر اپنا گھوڑا روک کر حیرت و استعجاب کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان کمان ہاتھ میں لیے ایک جھاڑی سے نمودار ہوا اور مسکراتا ہوا رنبیر کی طرف بڑھا۔ تمہارے پیچھے اور کتنے آدمی ہیں؟ نوجوان نے سوال کیا۔ کوئی 30-40 کے قریب ہوں گے، رنبیر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ باقی آدمی جنگل میں داخل ہونے سے پہلے کافی دیر سوچیں گے، تم میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر اجنبی ایک طرف چل دیا اور رنبیر کوئی سوال پوچھے بغیر اس کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور ایک گھوڑا درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اجنبی نے گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ کوئی 8 کوس فاصلہ طے کرنے کے بعد اجنبی نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اور مڑ کر رنبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا گھوڑا بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے، اب اسے اطمینان سے چلنے دو۔
باب نمبر 7، نیا ساتھی۔ دوپہر کے وقت رنبیر اور اس کا ساتھی جنگل عبور کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے گھوڑے جو تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے ندی کے آس پاس اگی ہوئی گھاس چر رہے تھے۔ رنبیر کے سرگزشت سننے کے بعد اجنبی نے اس سے سوال کیا، اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ رنبیر نے جواب دیا، میری منزل کوئی نہیں، اس وقت زندہ رہنے کی خواہش مجھے کہیں دور لے جانا چاہتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد اب تک میں نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اس وقت بھی اگر آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتے تو میرے دل میں یہ خیال نہ آتا۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور مجھے سوچے سمجھے بغیر آپ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اجنبی نے غور سے رمبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات ہے، میں کئی دنوں سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ دنیا میں میں ایک ایسا انسان ہوں جس کی کوئی منزل نہیں، جس کی تمام دلچسپیاں صرف زندہ رہنے تک محدود ہیں، صرف موت کا خوف میرا دائمی رفیق ہے اور اپنی زندگی کے اداس، مغموم اور نہ ختم ہونے والے راستوں پر مجھے کوئی ساتھی نہیں ملے گا۔ جنگل میں اپنے دشمنوں سے پیچھا چھڑانے کے بعد جب آپ میرے پیچھے چل دیے تو ہر آن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ کسی جگہ اچانک اپنا گھوڑا روک کر کہیں گے کہ میں فنا شہر یا فنا بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کا چہرہ مغموم ہونے کے باوجود بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی دنیا میری دنیا سے مختلف ہے۔ آپ کسی بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، کسی عالیشان محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ اتنے آدمی ایک معمولی آدمی کے دشمن نہیں ہوتے، آپ کے دشمنوں کی طرح آپ کے دوست بھی بہت ہوں گے۔ بہرحال میں آپ کی عارضی رفاقت میں بھی ایک لذت محسوس کر رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے راستے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ دیر اور میرے ساتھ چلتے رہیں، اور اب آپ کی آپ بیتی سننے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں، لیکن اگر آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رنبیر نے کہا، میں اس ملاقات کو محض ایک حادثہ نہیں سمجھتا، شاید قدرت نے اپنے کسی نامعلوم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں مختلف سمتوں سے دھکیل کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، اور شاید ہمارے لیے اپنی اپنی منزل اور راستہ متعین کرنے کے لیے کچھ عرصہ ایک دوسرے کی رفاقت ضروری ہو۔ کیا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور وہ واقعات کیا ہیں جنہوں نے آپ کو میرا ساتھی بنا دیا ہے؟ اجنبی نے رمبیر کے سوالات کے جواب میں اپنی سرگزشت سنا دی۔ دو، یہ اجنبی رام ناتھ تھا جس نے اپنے باپ کے قتل پر غصے سے مغلوب ہو کر ایک برہمن پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی، جسے سومناتھ کا پجاری ہونے کی حیثیت سے بڑے بڑے راجے واجب التعظیم خیال کرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے فرار ہونے کے بعد رام ناتھ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ سومناتھ کے پجاریوں کا عطاب مول لینے والے انسان کے لیے دیوتاؤں کی مقدس سرزمین میں کوئی جگہ نہیں۔ سومناتھ کی عظمت کا خوف لوگوں کے دلوں میں پہلے بھی کم نہ تھا، لیکن محمود غزنوی کے ہاتھوں کئی مندروں کی تسخیر کے بعد ملک کے طول و عرض میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان مندروں کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ سومناتھ کا دیوتا باقی تمام دیوتاؤں اور ان کے پجاریوں سے ناراض ہو چکا ہے، اور اسے خوش کیے بغیر ہندوستان کے برہمن، سردار اور راجے محمود غزنوی کو شکست نہیں دے سکتے۔ گوالیار کے عوام کے لیے یہ خبر انتہائی پریشان کن تھی کہ ایک سنگدل سپاہی نے سومناتھ کے پجاری کو ہلاک کر دیا ہے۔ گوالیار کا راجہ بھی اس واقعے سے کم پریشان نہ تھا، اس نے یہ خبر سنتے ہی سومناتھ کے بڑے پروہت کے عطاب سے بچنے کے لیے اس کی خدمات میں بیش قیمت تحائف بھیج دیے تھے، اور ہمسایہ راجاؤں کی ملامت اور اپنی رعایا کے غم و غصے کے پیش نظر یہ اعلان کر دیا تھا کہ سومناتھ کے پجاری کے قاتل کو زندہ پکڑنے یا گرفتار کرنے والے کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ رام ناتھ کو 8 دن کے بعد اپنے گاؤں سے کئی کوس دور ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ کر یہ معلوم ہوا کہ سومناتھ کے پجاری کی موت کی خبر ملک کے طول و عرض میں پھیل چکی ہے۔ اب اسے فوراً گوالیار کی سرحد عبور کرنے کی فکر ہوئی۔ شہروں اور بستیوں کے قریب جاتے ہوئے اسے ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا کہ اس کا کوئی نہ کوئی جان پہچان والا اچانک اس کی طرف دیکھتے ہی چلا اٹھے گا، یہ رام ناتھ ہے، میں جانتا ہوں، اسے پکڑ لو۔ ایک شام وہ سرحد کے قریب رات گزارنے کی نیت سے ایک گاؤں میں داخل ہوا۔ گاؤں کے دھرم شالا میں چند اور مسافر بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے جو رام ناتھ کے ساتھ فوج میں رہ چکا تھا اسے دروازے پر دیکھتے ہی پہچان لیا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ نوجوان نے حیران ہو کر کہا۔ رام ناتھ نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، میں متھرا جا رہا ہوں، وہاں میں نے ہنومان جی کے مندر میں منت مانی تھی۔ نوجوان نے کہا، یہ عجیب اتفاق ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، وہاں میرے چند رشتہ دار ہیں، مسلمانوں کے حملے کے بعد ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ کا گاؤں سومناتھ کی جاگیر میں ہے نا؟ ہاں، رام ناتھ نے قدرے پریشان ہو کر جواب دیا۔ تو آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ اس علاقے میں کسی نے سومناتھ کے ایک پجاری کو قتل کر دیا ہے؟ رام ناتھ نے اور زیادہ پریشان ہو کر جواب دیا، میں نے راستے میں یہ خبر سنی تھی۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی نے آپ پر شک نہیں کیا؟ میں تو ایک گاؤں میں پھنس گیا تھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے دیکھتے ہی شور مچا دیا، اسے پکڑ لو، یہ سومناتھ کے پجاری کا قاتل ہے۔ چند آدمی میرے گرد جمع ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ان میں سے ایک ہماری فوج کا سپاہی نکل آیا جو مجھ سے صرف ایک دن پہلے چھٹی پر آیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھا کر میری جان چھڑائی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس علاقے کے سردار نے لوگوں کو بلا کر سرحد کی طرف جانے والے ہر شخص کی نگرانی کرنے کی ہدایت کی تھی، اور لوگوں نے اس کی زبانی قاتل کا جو حلیہ سنا تھا وہ مجھ سے ملتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ میرا رنگ زیادہ ساملا تھا۔ رام ناتھ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھتے تو زیادہ شک کرتے، کیونکہ میرا رنگ زیادہ ساملا نہیں۔
نوجوان نے غور سے رامناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آپ کو دیکھ کر وہ زیادہ شک کرتے، آپ کا سینہ بھی زیادہ کشادہ ہے اور قد بھی مجھ سے ذرا لمبا ہے، اور میرا نام بھی قاتل کے نام سے ملتا ہے۔ رامناتھ نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ رات رامناتھ نے جنگل میں گزاری۔ اگلے دن اس نے دریائے جمنا عبور کیا اور قنوج کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اب اس کا خطرہ نسبتاً کم ہو چکا تھا، لیکن اسے اطمینان نصیب نہ ہو سکا۔ رات کے وقت وہ کسانوں یا چرواہوں کی کسی چھوٹی سی بستی میں ٹھہر جاتا اور دن بھر ویرانوں اور جنگلوں میں بھٹکتا رہتا۔ ان تلخ ایام میں صرف روپوتی ہی اس کا آخری سہارا تھی۔ تنہائی میں وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ زندگی کی ناہموار اور دشوار گزار راہوں سے گزرنے کے بعد کیا وہ کسی دن اس کے پاس پہنچ سکے گا۔ سرے دست سومناتھ کے مندر کا رخ کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن شاید کچھ عرصے کے بعد لوگ پجاری کے قتل کا واقعہ بھول جائیں اور وہ وہاں جا سکے۔ ہمالیہ کے دامن کی کسی دور افتادہ ریاست میں پناہ لینے کی نیت سے رامناتھ نے شمال مشرق کا رخ کیا۔ ایک مرتبہ اسے ایک جنگل کے قریب رات ہو گئی اور اس نے ایک چرواہے کی جھونپڑی میں پناہ لی۔ اگلی صبح وہ جنگل کے ساتھ ساتھ مشرق کا رخ کر رہا تھا کہ اسے چند سوار ایک اور سوار کا تعاقب کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے جنگل میں داخل ہو کر ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب سوار قریب آ گئے تو وہ جلدی سے گھوڑے سے اترا اور اسے کچھ دور درختوں میں باندھ دیا۔ پھر وہ واپس آ کر جنگل کے کنارے ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ یہ رمبیر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس طرف آ نکلا جہاں رامناتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس پر آخری حملہ ہونے والا تھا تو اس کے دشمن رامناتھ کے تیروں کی زد میں آ چکے تھے۔ ابتدا میں رامناتھ ان لوگوں کی لڑائی میں مداخلت کی بجائے صرف چھپ کر یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب یہ لڑائی انتہائی مرحلے پر پہنچ گئی تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میری مداخلت ایک بہادر نوجوان کی جان بچا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر فوراً تیر چلانے شروع کر دیے۔ رامناتھ کی سرگزشت سننے کے بعد رمبیر نے کہا، تو آپ نے صرف اس لیے میری مدد کی ہے کہ میں اکیلا تھا اور میرے دشمن زیادہ تھے؟ ہاں، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کی ہمت اور جرات نے متاثر کیا تھا۔ اگر آپ دشمن کے کہنے پر ہتھیار پھینک دیتے تو میں شاید آپ کی مدد کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرتا، لیکن جب آپ نے انتہائی مایوسی کی حالت میں بھی حوصلہ نہ ہارا اور زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی مدد نہ کرنا انتہائی بزدلی ہے۔ آپ نے ایک ایسے آدمی کی جان بچائی ہے جو کبھی کسی کا احسان نہیں بھولتا۔ آج سے آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رمبیر نے اپنا ہاتھ رامناتھ کی طرف بڑھا دیا اور رامناتھ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آپ کا چھوٹا بھائی۔ کنوج کی شمالی سرحد عبور کرنے کے بعد رمبیر اور رامناتھ چند دن ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ دیہاتی لوگ بیرونی حملوں کے باعث اپنے وطن کے ہر سپاہی کی آؤ بھگت کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے راستے کی ہر بستی کے سرکردہ آدمی ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ رامناتھ نے فوج کی ملازمت کے آخری چند مہینوں کی تنخواہ سے سونے اور چاندی کے چند سکے بچا رکھے تھے اور یہ چھوٹی سی رقم ابھی تک اس کے پاس تھی۔ رمبیر شکنتلا کے زیورات کی تھیلی کھو بیٹھنے کے بعد تہی دست تھا۔ تین، رمبیر سوتے جاگتے اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی بہن کے خیال میں کھویا رہتا تھا۔ ایک روز وہ ایک چھوٹی سی بستی کے چودھری کے مہمان تھے۔ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد جب وہ ایک تنگ کمرے میں چارپائیوں پر لیٹ گئے تو رامناتھ نے سوال کیا، اب ہم خطرے کی حدود سے بہت دور آ چکے ہیں، صبح آپ کا کیا ارادہ ہے؟ رمبیر نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، رامناتھ، حالات نے ہم دونوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا ہے۔ تم جس کی تلاش میں ہو وہ یہاں سے سینکڑوں دور سومناتھ کے مندر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن جب تک ایک پجاری کی موت کا قصہ پرانا نہیں ہو جاتا تم وہاں نہیں جا سکتے، اور اس طرح نہ جانے کتنی مدت گزر جائے، لیکن تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تہیا کر لیا ہے کہ تمہاری جگہ خود سومناتھ جاؤں گا، اور اگر روپپتی کو میں وہاں سے لانے میں کامیاب نہ بھی ہو سکا تو بھی اتنا ضرور معلوم ہو جائے گا کہ مستقبل میں تمہاری کامیابی اور ناکامی کے امکانات کیا ہیں۔ لیکن میرے حالات اس کے برعکس ہیں، میرے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، میں ایک ایسی منزل کا راہی ہوں جس کا راستہ متعین نہیں۔ کاش مجھے صرف اتنا معلوم ہوتا کہ شکنتلا کہاں ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جیکرشن کے خوف سے قنوج کی حدود سے باہر نکل گئی ہوگی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے گاؤں کے حالات ضرور معلوم کرتی رہے گی۔ اگر میں اپنے گاؤں اور اپنے محل پر قبضہ کر سکوں تو اس کا پتہ لگانا میرے لیے مشکل نہ ہوگا۔ اگر وہ زندہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ خود ہی یہاں پہنچ جائے گی۔ اس مقصد کے لیے جیکرشن اور اس کے حلیف سرداروں کو مغلوب کرنا ضروری ہے، لیکن میرے یہ ارادے ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ قنوج کا نیا حکمران جیکرشن کی پشت پر ہے۔ اس صورت میں جیکرشن کو وہی طاقت مغلوب کر سکتی ہے جو قنوج کی نئی حکومت کا تختہ الٹ سکتی ہو۔ آج میں تم سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں جو میری روح کی آواز اور میرے دل کی پکار ہے۔ شاید تم اسے سننے کے بعد محسوس کرو کہ تم نے مجھے اپنا دوست اور بھائی سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ میری آخری امید محمود غزنوی ہے۔ رمبیر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ رامناتھ اچانک اٹھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب وہ اطمینان سے لیٹا رہا تو رمبیر نے کہا، کئی دن سے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ قدرت نے اسے جو کام سونپا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ کالنجر کے راجہ نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں ان کے متعلق میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری فریاد اسے متاثر کر سکے گی، لیکن اس کی فوج میں عبد الواحد جیسے لوگ موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور مدد کریں گے۔ تم یہ کہو گے کہ میں اپنے وطن کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے، وطن کی خدمت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جے کرشن جیسے درندوں سے پاک کیا جائے۔ تم مجھے سماج کا دشمن کہو گے، لیکن میری نگاہوں میں سماج کا تلسم ٹوٹ چکا ہے جو انسانوں کو بھیڑوں اور بھیڑیوں کے گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ رام ناتھ، میں محمود غزنوی کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں، اگر میری یہ آرزو پوری ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ شکنتلا کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد میں تمہارے لیے سومناتھ جانے کا وعدہ پورا کر سکوں گا۔ اگر شکنتلا کے بارے میں مایوسی ہوئی تو بھی میں سومناتھ ضرور جاؤں گا، لیکن اس وقت میں تمہیں اپنا ساتھ دینے پر مجبور نہیں کروں گا۔ رام ناتھ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہاری زبان سے میرے دل کی آواز نکل رہی ہے۔ محمود صرف تمہارا ہی نہیں، میرا بھی آخری سہارا ہے۔ میں فوراً سومناتھ کا رخ کرنے سے اس لیے نہیں گھبراتا کہ مجھے موت کا خوف ہے، میرے نزدیک اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ سومناتھ کے جن پجاریوں نے مجھے صرف ایک ثانیے کے لیے دیکھا ہے وہ مجھے دوبارہ دیکھتے ہی پہچان لیں۔ میری جھجک کی وجہ اور ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ روپوتی ان لڑکیوں میں سے نہیں جو اپنی خوشی سے سومناتھ کے مندر میں داخل ہوتی ہیں اور اپنی مرضی سے واپس آ جاتی ہیں، اسے اس کی پیدائش سے پہلے سومناتھ کی بھیٹ کیا جا چکا ہے، اور پروہت کی مرضی کے بغیر اگر ہندوستان کے تمام راجے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے اور روپوتی کے درمیان پروہت کی مرضی اور مندر کی ناقابل تسخیر دیواریں حائل ہیں۔ کبھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ایک دن میں راجہ کا سپہ سالار بنوں گا اور پروہت کے سامنے سونے اور جواہرات کا انبار لگا کر یہ کہوں گا کہ میں روپوتی کی آزادی کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں، لیکن اب میری آخری امید یہی ہے کہ قدرت کی انجانی اور اندیکھی قوت میری راہ کی مشکلات دور کر دے گی۔ جس دن آپ واسدیو کا قصہ سنا رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محمود غزنوی کو راستہ دکھانے والی قوت جسے وہ خدا کے نام سے یاد کرتا ہے کسی دن سومناتھ کی طرف اس کے گھوڑے کی بات پھیر دے۔ رنبیر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
یہ پارٹ یہاں پر ختم ہوا، بقیہ حصہ اگلے پارٹ روہت کے کنارے میں سنیے۔